نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 21 پارے کا تیسرا روپ دیکھیں گے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 12 سے. موضوع کی وجہ سے ہم نے پیچھے روک دیا تھا, اب انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ الْحِكْمَةَ نَشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو. اور بات تو یہی ہے کہ جو کوئی شکر کرے گا اس کا شکر اس کے اپنے ہی لیے مفید ہے, اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ تعریف کیا گیا ہے. لقمان کی حکمت کیا تھی؟ یا نشکر للہ. حکمت کیا ہوتی ہے؟ موقع محل کے مطابق بات کرنا, جس وقت جس چیز کی ضرورت ہو وہی کرنا, جتنی ضرورت ہو اتنی کرنا, جس چیز سے رکنا ہو رک جانا. آپ کہہ لیجئے کہ معاملہ فہمی, انڈرسٹینڈنگ, وقت کی نفس پہ ہاتھ رکھنا, ہر وقت ہر بات ہی نہ منواتے رہنا, اور جب کسی انسان کو فطری طور پر پرکھا جائے کہ کیا اس میں حکمت ہے کہ نہیں, تو اس کا اندازہ ہوگا کہ وہ اللہ کا کتنا فرما بردار ہے. کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا شکر کیا ہے؟ کہ مالک کائنات کا حق پہچانا جائے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ذکر کے ساتھ شکر کی, اور شکر کے بعد آگے آپ دیکھیں گے شرک کی تردید کی بات ہوئی. شکر کیا ہوتا ہے؟ کسی کی قدردانی کرنا اور اس کا دل سے اس بات پر شکر ادا کرنا کہ اس نے مجھے وہ دے دیا جو میں ڈیزرو نہیں کرتا تھا. یہی جذبات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے پیش ہوتے ہیں تو بعد میں بندگی کے جذبات میں ڈھل جاتے ہیں. جتنا شکر زیادہ ہوگا اتنا انسان بندہ بن کے رہے گا. اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی یہی بات ہے اور بندوں کے معاملے میں بھی یہی بات ہے. اور جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے آج یا کل وہ اللہ کی نعمت سے محروم ہو جائے گا. اگر کوئی اللہ کے معاملے میں ناشکر ہے کفر کو چھوڑ کے دہریت تک پہنچ جائے گا. کوئی بیوی شوہر کے معاملے میں ناشکری ہے آج یا کل وہ اس کو چھوڑ کے چلی جائے گی. تو زندگی کی بنیاد سوشل ٹائز ہوں, چاہے اللہ اور بندوں کے بیچ میں ہو یا بندوں کی بندوں میں, اس کو جوڑنے والا جو گلیو ہے نا وہ شکر ہے. اس لیے ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کی کتنی قدر کرتے ہیں. کیا ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اس نے ہمارے لیے جو کچھ کیا شاید ہم اس کے قابل بھی نہ تھے. دوسری بات اس میں دیکھیے گا کہ جو شکر کرے گا وہ اس کے اپنے ہی نفس کے لیے ہے. یہ بہت خوبصورت بات ہے. بظاہر ایسے لگتا ہے کہ شکر گزار بندہ دوسروں کی بڑی تعریف کر رہا ہے اور وہ دوسروں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہا ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو شکر کرے گا اس کا فائدہ اس کو خود ہی ہوگا. کیسے؟ اللہ اس کی نعمت کو بڑھا دے گا. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ ابراہیم میں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ایک بہو کو صرف اس لیے فارغ کرنے کا حکم دے دیا اپنے بیٹے کو, جو پیغام بھجوایا تھا کہ اپنی چوکھٹ بدلو, کہ اس چوکھٹ کے بدلنے میں اس عورت کی کیا بات تھی کہ وہ ناشکری تھی. ناشکرا انسان نعمتوں سے لمحہ لمحہ کر کے محروم کر دیا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس وقت بھی وہ خود کو مظلوم سمجھ رہا ہوتا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اور یاد کرو وہ وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے. اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا, میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا, تو ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ, مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے. پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے. اس وقت میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. آپ دیکھیے گا تربیت اولاد کے بہت ہی خوبصورت نقطے دکھتے ہیں. لقمان جو تھے تاریخی شخصیت تھے, لیکن ان کے بارے میں حقیقت نہیں پتا کون تھی, اور اس وقت ہمارا کوئی یہ موضوع بھی نہیں ہے. لیکن ایک ماں باپ کو اپنے بچوں کے بارے میں کیسا سوچنا چاہیے اس کا انداز ہمیں یہاں مل جاتا ہے. جب تک آپ بچوں کے اندر شکر کی کیفیت پیدا نہیں کریں گے نہ تو وہ رب کے بنیں گے اور نہ وہ آپ کے بنیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ترتیب کو یہاں ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے. ترتیب بدل دی جائے یعنی اللہ سے جوڑنے کی بجائے پہلے ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹوکنا روکنا شروع کر دیا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہونے لگتا ہے. اس سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے. لبنی ہی اپنے بیٹے کو کہا, بیٹا بیٹی جس عمر میں بھی ہو وہ اپنے ماں باپ سے چھوٹا ہی رہتا ہے. یہ فرق ایک ایسا فرق ہے جو نہیں مٹ سکتا. مثلا اگر آپ اپنی ماں سے 20 سال چھوٹی ہیں, آپ 40 سال کی بھی ہو جائیں گی آپ اپنی ماں سے پھر بھی 20 سال چھوٹی رہیں گی. اس لیے کبھی اس احساس میں نہیں آنا چاہیے کہ بچے بڑے ہو گئے. کس سے بڑے ہو گئے بھائی؟ آپ سے بڑے ہو گئے, اپنے باپ سے بڑے ہو گئے, دادی سے بڑے ہو گئے, نہیں بڑے ہوئے. آج کے دور کا ایک غم کیا ہے کہ لوگوں نے بچوں کو روکنا ٹوکنا چھوڑ دیا اور ان کے پریشر کا شکار ہو گئے اور خوف کا شکار ہیں کہ پتہ نہیں بچوں کو کچھ کہا تو کیا ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا. جتنا زیادہ ان کے اخلاق اور کردار کے اوپر آپ بات کریں گے, ان کے اوپر نظر رکھیں گے, اتنا انشاءاللہ تعالی یہ آپ سے بھی قریب رہیں گے. لیکن جب ہم بچوں کو بالکل اس طرح سے ان کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی بیبی سٹنگ بھی مشینیں کرنے لگ جاتی ہیں, کانوں پہ ان کے کسی اور کی آوازیں ہیں, دل ان کے کہیں اور ہے, دماغ کہیں اور ہے, تو ایسے وقت میں پھر وہ ہمارے بھی نہیں رہتے. اور بات یہ ہے کہ جب سے ہم نے اولادوں کو رب سے کاٹا وہ ہم سے بھی کٹ گئے. اللہ نے اپنی طرف نسبت لے کر کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ, ہم نے نصیحت کی انسان کو, بِوَالِدَيْهِ, کہ اپنے والدین کی بات کرے, ان کو دیکھے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کو ڈائریکٹلی ہر وقت بچوں کو ماں باپ کے حقوق نہیں بتانے چاہیے. بعض ماں باپ اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے تمہارے لیے یہ کیا, ماں کی یہ درجے ہیں, باپ کا یہ ہے, یہ باتیں کسی اور سے کہلوائیے. آپ ان کو رب سے جوڑیں, آہستہ آہستہ دیکھیے گا کہ جب ان کے اندر ایمان اور تقویٰ آئے گا تو وہ اس شوق میں کہ اللہ نے مجھے اتنی اچھی ماں دی جس نے مجھے اتنے پیارے رب سے جوڑ دیا, وہ خود آپ سے جڑیں گے. اور ایک جملہ نوٹ کر لیجئے, کبھی کہنے سے کوئی آپ کی عزت یا خدمت نہیں کرے گا. یہ عزتیں یہ محبتیں کہلا کر نہیں کروائی جاتی, یہ تو اعزاز کے طور پر ملتی ہیں. دل کے اندر عاجزی ہو, دل کے اندر اللہ نرمی پیدا کر دے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی. پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ظلم کی یہاں بات آئی, لفظ ظلم, ان الشرک لظلم عظیم. تو ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق مارنا, انصاف کے خلاف کام کرنا. شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ انسان ان ہستیوں کو اپنے خالق اور مالک کے اور رزاق کے برابر قرار دے دیتا ہے جن کا نہ تو کوئی حصہ ہے, نہ انہوں نے کچھ دیا, نہ وہ لے سکتے ہیں. اس سے بڑا ظلم کسی انسان کا اپنے اوپر اور دوسروں کے اوپر کیا ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ ہر طرح کے ظلم اور ستم سے ہمیں محفوظ رکھ دے. پھر ماں کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہم نے دیکھا, ماں کے دودھ پلانے کی بات ہوئی, بچے کو ماں کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے ماں پہ جو تکلیفیں آتی ہیں, اگر آج ہم صرف اس کا ایک اشر اشیر بھی جان لیں تو کبھی اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں ایک اور بڑا خوبصورت اصول دیا کہ بعض حالات میں ماں باپ دین پہ نہیں ہوتے, یا بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کسی خلاف شرع چیز پہ مجبور کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بڑا معروف طریقہ دیا, ہائی لائٹ کر لیجئے. فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. یہ ہے وہ کوڈ ورڈ جو ایسی اولادوں کے لیے ہے جن کے ماں باپ ابھی دین پہ نہیں آئے, یا دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ اس دین کی قدر نہیں کر رہے جو اس پہ ہے, کہ دنیاوی لحاظ سے آپ نے ان کے ساتھ بہت اچھے رہنا ہے, اف نہیں کرنا. لیکن فلا تطعہما, ان کی بات نہیں ماننی, پھر کس کی ماننی ہے؟ وَاتَّبِعِ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اس کی مانو جو تمہیں میری طرف بلاتا ہے, جو خود میری طرف رجوع کرتا ہے. یہ کوئی اچھا دوست بھی ہو سکتا ہے جو آپ کے دین کی طرف آپ کو بلا رہا ہے, یہ کوئی اچھا ساتھی ہے, یہ آپ کا کوئی استاد ہو سکتا ہے, کوئی آپ کا بڑا ہو سکتا ہے. اس کی بات مان لو, اور بات وہ اس کی نہیں ہوگی, بات وہ اللہ کی ہوگی کیونکہ اس کی بات حق ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اولاد کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ پیدا کرنا یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. اس کے لیے فرمایا یا بنی انہا انتکم اثقال حبہ, اور لقمان نے کہا تھا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہوئی ہو, اللہ اسے نکال لائے گا, وہ باریک بین اور باخبر ہے. یہ ہے وہ چیز جو بچوں کے اندر شروع سے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آپ ہر وقت اپنے بچوں کے ساتھ نہیں رہیں گے. بعض عورتیں صرف اس لیے گھروں سے اب نہیں نکلتی کہ نہیں جی بچے گھروں میں ہوتے ہیں ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتے. بس اس لیے نہیں نکلتی, جوان بچے ہو رہے ہیں تو اکیلا نہ چھوڑوں, بیٹی جوان ہے. میں آپ کو چیلنج کر سکتی ہوں اس بات پہ کہ آپ پورا وقت گھر میں رہیں. آپ اپنے کے بچے ذہنی طور پہ اگر دور ہو جائیں گے نا اس وقت بھی, تو وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں, وہ کچھ دیکھنا چاہیں وہ بالکل دیکھ سکتے ہیں. کہ آپ 10-12 سال کا جو جوان ہوتا بچہ سر پہ جہاں وہ جائے آپ بھی جا کے ٹمک کے بیٹھ جائیں اس کے پاس. وہ کہیں کرسی پہ بیٹھے, آپ جا کے اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھ کے اس کو دیکھیں, سامنے سے نہیں بلکہ اس کے ساتھ آ کے دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. وہ کمپیوٹر کھولے آپ اس کا کمپیوٹر چیک کریں, وہ بک کھولے آپ دیکھیں کیا پڑھ رہے ہو, پکڑ کے سر میں مارے گا ہمارے, اور زیادہ ذہنی مریض بن جائے گا کہ ماں کیا ہو گیا تمہیں, تم میرے بارے میں اس طرح سوچتی ہو. تو اصل جو قید دینی ہے نا, اور اصل جو بچوں کو دینا ہے نا چوکی دارا, وہ تقویٰ کا دیجیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا نا کہ اگر وہ برہان نہ دیکھ لیتے اللہ کی تو شاید اس عورت کی باتوں میں آ جاتے. اپنے بچوں کے اندر وہ تقویٰ اور وہ ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جو ان کو تنہائی میں بھی اللہ کی موجودگی کا احساس دے. ہمارے لیے کیا, پھر آپ دیکھیے عموماً اس عمر میں بچوں کو چوری چکاری کی عادت ہو جاتی ہے, وہ اس کو چوری نہیں حق سمجھ رہے ہوتے ہیں, یہ ربڑ میرا ہے, یہ پینسل میری ہے. ایسے وقت میں بھی بچوں کو ہلکے طریقے سے بتاؤ کہ بیٹا دیکھو کچھ بھی کرو گے کل اللہ سب کے سامنے لا کے تمہارے پیش کر دے گا. یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف. اب بچہ جوان ہو رہا ہے, بالکل ایسے لگتا ہے کہ بچے کی عمر کے ساتھ ساتھ آیتیں چل رہی ہیں. بچہ 7-8 سال کا ہونے سے پہلے اس کے دل میں اللہ کی محبت, تقوی اور اللہ کی موجودگی کا احساس ڈال دیا. اب بچے کو آہستہ آہستہ نماز کا حکم دیا, بیٹا نماز قائم کر, نیکی کا حکم دے, بدی سے منع کر, اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی تاکید بڑی کی گئی, یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو, نہ زمین میں اکڑ کر چلو. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز ذرا پست رکھو. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. 3 آیتیں ہیں ٹوٹل جن کے اندر یہ آیتیں آئی ہیں. مجھے بالکل ایسے لگ رہا ہے ارلی ٹین ایجر بچوں کے پرابلمز کا حل ہے. نمبر 1, نماز پڑھانا اس عمر میں فرض ہو جاتا ہے. 7 سے 10 سال کے بیچ میں ٹریننگ دو اور اس کے بعد 10 تک پکا کر دو. نیکیوں کا حکم دو بھائی, کون سی نیکیاں؟ بدی کا حکم کیا, تبلیغی جماعت کو جوائن کر لو, یہ مطلب ہے, یا کسی جگہ استاد لگ جاؤ. ہم سوچتے ہیں یہ کام بڑوں کے کرنے کے ہیں اور علماء کے کرنے کے. بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر. کیوں؟ کہ ہر انسان اپنے ارد گرد والوں کے لیے حجت ہے. بچہ اپنے دوسرے دوستوں میں جس طرح بات کر سکتا ہے ان کو اچھی طرح جانتا ہے. آپ اور میں نہیں جا سکتے وہاں, تو یہاں اشارہ ہے بچے اپنے بچوں میں, اپنے دوستوں میں رہے. اب یہ نہیں کہ آپ چھوٹے بچوں کو بھی سنا دیں کہ وہ کوئی آنٹی دیکھیں سر پہ دوپٹہ نہیں لیا اور وہ جا کے کہتے آنٹی دوپٹہ لو, یہ تبلیغ نہیں ہے. یاد رکھیں یہ جملہ لکھ لیں اگر آپ ایک خوبصورت پیغام اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں کہ بچے اپنے جیسے بچوں میں کریں, کیونکہ بچوں کے منہ سے بڑوں کو باتیں اچھی نہیں لگتی. آہستہ آہستہ جب ان کے اندر پختگی آئے گی تو بڑوں کو کہیں گے. جیسے ایک بہت ہی لاڈ سے سنا رہی تھی, گھر کا ماحول دیندار تھا, گھر کی خواتین پردہ کرتی تھی, تو ان کے گھر کو ایک ایسی خاتون آئی ہوں گی جنہوں نے پردہ نہیں کیا ہوتا یا چادر نہیں لی ہوگی. تو وہ ساری کہ جب وہ آئیں یا جانے لگی تو بچوں نے, یہ جو گھر کا چھوٹا بچہ تھا, اس نے مطلب بڑے ان کو ڈانٹنے کے انداز میں کہا کہ آنٹی آپ پردہ کیوں نہیں کرتی, یا آنٹی آپ نے برقع کیوں نہیں پہنا ہوا. چلیے آپ تو خوش ہوئے, اچھی بات ہے ایمان ہے بچے میں, یا اس نے گھر کا ماحول دیکھا, لیکن اس آنٹی کے دل پہ کیا گزرے گا؟ کیا ایسی تبلیغ ہم بڑے بھی کر سکتے ہیں کسی سے؟ نہیں کر سکتے نا. اس طرح ٹی وی کی باتیں لوگ بہت سناتے رہتے ہیں, ہمارا بچہ ان کے گھر گیا اور کہا یہ شیطان ہے, اس کو پھینک دو, بند کر دو. بچوں کے منہ سے بڑی بڑی باتیں نہیں اچھی لگتی. اس کے لیے بچوں کو اس طرح سکھائیں. اور بچوں کو اگر ہو کے کوئی بڑوں کی کوئی بات ہے تو وہ کیا کریں پھر؟ ابھی ان کا ذہن اتنا نہیں بڑا ہوا, وہ بڑوں کی نہیں سمجھتے. تو ہر بندے کو اس کے لیول پہ رکھے, بچوں کو بچوں کے اندر ان کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اپنے دوستوں کو اچھی بات بتائیں. بعض اوقات دوست کسی غلط بات کا مشورہ دے رہے ہوتے ہیں, چلو ہم چھٹی کر لیتے ہیں, چلو اس کی چیز چرا لے. تو ونہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک کا یہ صبر بچوں کو کون سا اپنے سکھانا ہے؟ اللہ رحم کرے کوئی موتوں کا صبر ہے یا کوئی اور صبر ہے؟ نہیں, یہی صبر ہے کہ تمہاری پینسل بھائی لے گیا, واصبر صبر کوئی بات نہیں, تمہاری بہن نے تمہاری کاپی پھاڑ دی, صبر کرو. یہ بہت پیارا بھائی بہنوں کا آپس میں رہنا, دوستوں میں رہنا سکھایا جا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, تمہیں تو یہ بھی بہت بڑا غم لگ رہا ہے, تمہارے لیے تو یہ بھی نقصان بینکرپسی کے برابر ہے کہ تمہاری ٹافیوں والی کوئی ڈبی جو تھی وہ اٹھا کے لے گیا, کینڈی بیگ کوئی لے گیا, صبر کر لو. ہاں ان نزالک من عزم الامور, اس سے پتا چلتا ہے کہ وہ سارے بیج جو بڑے ہو کے درخت بنتے ہیں نا اخلاق کا, وہ بچپن میں ڈال دیے جاتے ہیں. اور عموماً اس عمر میں مائیں غافل رہتی ہیں, جس کے بعد بڑے ہونے کے اوپر پھر یہ چیزیں ناقابل برداشت ہیں. پھر آپ دیکھیے یہاں ایٹیکیٹس کی کتنی بات ہوئی ہے. ولا تسائر خدك للناس, آج کے دور کے مجھے ایسے لگتا ہے کلچر پہ ایک قسم کا تماچا ہے. گرد نہیں اکڑی ہوئی ہے, منہ پھولے ہوئے ہیں, دیکھ ہی نہیں سکتے. اپنی عمر کے دوستوں, اپنے بچوں کو تو دیکھ کے اسمائل اور ہائی کریں گے, ذرا اپنے سے بڑے کو دیکھ کے یوں ان کو لگتا ہے کہ شاید ہم پتہ نہیں کس سے بات کر رہے ہیں. ولا تمشی فی الارض مرحا, کہ آج اس دور کے اندر ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. لباس حال حلیہ ایسا ہے, پہلے کہتے تھے بچیوں کو ذرا جھک کے چلو, ذرا بچیوں کی عمر بڑی ہونے لگتی تھی یقین کرے لوگ جینا دوبر کر دیتے تھے. سیدھی کھڑی ہو جاؤ, دوپٹہ لو, یہ کرو, بھاگ جاؤ, یہی سارا وقت جملے ہوتے تھے 10-11 سال کی بچیوں کے. اور آپ بالکل خود ان کو اس طرح سے اسٹریچی کپڑوں میں کھڑا کر دیتے ہیں کہ پیچھے سے جسم بھی دکھے آگے سے بھی دکھے, اور اس طریقے سے بچوں کو ہم خود شو پیس بنا کے پیش کرتے ہیں. یقین کریں آج اگر ہم مائیں قرآن پڑھنے والی اپنے جوان ہوتے ہوئے بچوں کے اور خاص طور پہ بچیوں کے کپڑوں پہ غور نہیں کریں گی, کل یہ بچی بڑی نہیں ہوگی, اس کا تکبر بھی بڑا ہوگا, اس کی زبان بھی بڑی ہوگی, یہ آپ کے آگے نہیں جھکے گی. کل جس چیز کو ختم کرنا ہے آج ختم کرے. اور اس پہ کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں جو رواج فیشن کے نام پہ, کبھی سردی کے نام پہ اور نہ جانے کس کس نام پہ اسٹریچی کپڑوں کا آیا ہوا ہے کہ جس میں جسم کا ایک ایک انگ دکھتا ہے, ایسے لگتا ہے اس کھال کے اوپر ایک اور کھال ڈلی, آج ہی جا کے سب کاٹ کے پھینک دے. یہ ٹائٹس ہیں, یہ آپ کی جو بھی پہننی ہے تو اندر پہنے, ان کو بتائیں کہ یہ باہر کیا پہن کے جا رہے ہو, دوسروں کی بھی زندگی خراب کرنی. اور اس طریقے سے انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ اور زیادہ جسم ابھر کے دکھتا ہے. مائیں خود اگر ایسی چیزوں سے اجتناب کریں گی بچے بھی کریں گے, لیکن اس سے چال پہ بھی فرق آتا ہے. بعض کپڑے تو ہوتے ہی ایسے ہیں کہ اس کے اندر آپ جھک کے چل ہی نہیں سکتے. اور ان اللہ لا يحب كل مختال فخور, اللہ کو نہیں پسند فخر والے, تکبر والے, کیسے کیسے لوگ, یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل اچھے نہیں لگتے. اپنی چال میں درمیانہ پن اختیار کرو, اعتدال کرو, مار مار کے پاؤں نہ چلو. آپ فیل کریں گے جو کپڑا پہنیں گے اس سے ہمارے چلنے کا اثر بدلے گا. ہم خود اپنے اوپر بھی لے کے سوچتے ہیں, کر کے سیدھے سادے کپڑے پہنے ہوں گے تو صحیح طرح چل رہے ہوتے ہیں, ذرا اچھے کپڑے پہن کے فینسی کپڑے پہنیں گے تو ہماری چال بدل جاتی ہے, ہم بہت سوچ سوچ کے چلتے ہیں. یہ جو لفظ تسائر کا لفظ ہم نے پڑھا نا, سار ایک بیماری کو کہتے ہیں, اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے. اسی سے پھر عربی میں ایک محاورہ بن گیا کہ فلاں شخص اونٹ کی طرح اپنا منہ پھیر لیتا ہے, تکبر کی علامت ہے منہ پھیر کر بات کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مختال اور فخور سے بھی بچائے اور ہمیں عاجزی دے دے. جب بہت زیادہ بچپن میں بچوں کو اہمیت دے دی جاتی ہے تو واقعی وہ مختال بن جاتے ہیں, فخر کرنے لگتے ہیں, ہم بہت بڑے ہیں, ہم بہت بڑے ہیں. اور اللہ نے یہاں بولنے پہ بھی بات کر دی کہ جس کی آواز بہت بھاری بھدی آواز ہے تو وہ اپنا نام کسی اور کے ساتھ کر لے. گدھوں کی آواز ہے, نرمی ہونی چاہیے, سافٹنس ہونی چاہیے انسان کی آواز میں. اب کائنات پہ غور ہے, الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں تمہارے لیے مسخر کر رکھی ہیں اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں. اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا, کیا یہ انہی کی پیروی کریں گے, خواہ شیطان ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف کیوں نہ بلا رہو, یعنی جاؤ پھر باپ دادا کا نام لے کر کیا آگ میں گھسنا چاہو گے. نہیں, اصل بات یہ نہیں. تو بات کیا ہے, بات یہ ہے کہ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ, یہ پہلا درجہ اس کو ہائی لائٹ کر لے, جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے. ابتدا میں بندہ مسلم بنتا ہے, اطاعت گزار, شکر والا, بندگی کے اندر ڈوبا ہوا, آہستہ آہستہ وہ محسن, پھر وہ محسن بن جاتا ہے, عملاً نیک کام کرتا ہے. پہلی بریکٹ اگر آپ اسلام کی لگاتے ہیں نا تو آخری بریکٹ جو ہوتی ہے یہ محسن کی ہوتی ہے. جیسے انسان کا قد بڑھتا ہے نا, اس طرح اس کے ایمان کا بھی قد بڑھتا ہے, اس کی اطاعت کا بھی قد بڑھتا ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں, جی مجھے تو بڑی بڑی نیکیاں کرنی ہے, مجھے تو یہ بڑی نیکی کرنی ہے. بڑی کب ہوگی, جب چھوٹی کر چکے ہوں گے. ایسے سمجھے کہ جیسے کوئی کہ مجھے تو ماسٹرز کرنا ہے, تو بھائی ایف اے کیا نہیں, بی اے کیا نہیں کیا, تم نے میٹرک کیا نہیں کیا, تو کیسے کرو گے. تو جب بندہ نیا نیا اسلام کی طرف آتا ہے نا تو پہلے مسلم ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے, ہر دور میں بندے کو لگتا ہے اس وقت میں ایمان کے اعلیٰ درجے پہ ہوں, اس سے اوپر کچھ نہیں ہے, یہ بھی ایک ایمان کی شان ہے. تھوڑا اور آگے جاتا ہے ایک اور مزہ چکھتا ہے, کہتا ہے اچھا یہ بھی تھا, واہ اٹس سو سویٹ, بس اس سے زیادہ تو میرا خیال ہے کچھ نہیں ہوگا. چلتے جائیے چلتے جائیے, جب محسن بنیں گے تو وہی بات ہے کہ پھر آپ کو دنیا میں ہی کان نہ کتراہو کی کیفیت دکھے گی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی کوشش کرو گے تفقد استمسك بالعروة الوثقی، اس نے فی الواقع بھروسے کے قابل سہارا تھام لیا، کیونکہ دنیا کے باقی سہارے جھوٹے، وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور یہاں اسلام اللہ کی ذات، اللہ کی محبت کی بات ہے، اور بات کہہ کہ اللہ ہی کی طرف ہر معاملے کا فیصلہ ہے، ہر چیز، ہر معاملہ اسی کی طرف پلٹے گا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ قُفْرُهُ، ہاں جو کوئی شخص کفر کرتا ہے، اس کا کفر کرنا تمہیں غم میں مبتلا نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، آپ کے دل میں بخا کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی، کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ کہتے ہیں آپ چھوڑ دیں، آپ بتا چکے، آپ کہہ چکے، ابھی بھی ان کو نہیں سمجھ آتی، تو پھر ان کے نصیب کی بات ہے، آپ کسی کے سر پہ تو نہیں منڈ سکتے کوئی بات، انہیں پلٹ کر تو آنا ہماری ہی طرف ہے، پھر ہم ان کو بتا دیں گے وہ کیا کچھ وہ کر کے آئے، یعنی کہ بس آپ کا معاملہ حساب لینا نہیں ہے، صرف بات کا پہنچا دینا ہے۔ جتنا زیادہ آپ کسی کی حالت پہ کڑیں گے، اتنا آپ کا اپنا کام متاثر ہوگا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک خاص حد تک کہنے کے بعد خاموشی اور معاملہ اللہ پر، کہ اللہ تعالیٰ تو خود لوگوں کے حالات کو بہتر کر دے۔ پھر اس کے بعد کچھ سوالات ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ پھر ہم ان کو بتا دیں گے کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں، یقیناً اللہ سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے، ہم تھوڑی مدت انہیں دنیا میں مزے کرنے کا موقع دے رہے ہیں، پھر ان کو بے بس کر کے ایک سخت عذاب کی طرف کھینچ لیے جائیں گے۔ اگر تم ان سے پوچھو، یہ ہیں وہ سوالات جو شعور کو بیدار کرتے ہیں، اگر ان سے پوچھو کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، کوئی جواب بھی تو نہیں ہے نا۔ اور کون تھا اس وقت جب زمین بنی؟ کوئی بھی نہیں۔ کون تھا اس وقت جب آسمان بنا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس لیے اب تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی فرعون، شداد، حامان، کسی بڑے سے بڑے طاغوت نے بھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے زمین و آسمان بنائے۔ یہ بھی حکمت ہے زمین و آسمان کو پہلے بنانے میں، دنیا میں انسان کے آنے سے، کہ انسان یہ دعویٰ ہی نہ کر دے ہاں ہاں آسمان میں نے بنایا۔ کل کا انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے جا کے ان سے پوچھو کس نے پیدا کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، بے شک اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے۔ زمین میں جتنے درخت ہیں، اس کو سنیے اور باہر لگے ہوئے اگے ہوئے درختوں کو ذہن میں لائے، اکثر جب بھی بہت درخت دیکھوں، اور خاص طور پہ کب؟ جب پتے اتر جاتے ہیں۔ آج کل تو کچھ برف گر گئی نا اوپر، لیکن آپ ابھی بھی باہر کھڑکی میں دیکھیں تو آپ کو بالکل براؤن کلر کی ڈالی ہیں، آپ اس ڈالی کو تراشیں اور اس کا قلم بنائیں۔ اب اس مثال کو سنیں کہ زمین میں جتنے درخت ہیں، یا پھر نوٹ کریں، زمین کی بات ہے صرف ناروے کے نہیں، یا آپ کی ونڈو سے جتنے دکھ رہے ہیں وہ نہیں، پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ ناروے میں بھی بہت درخت ہیں، لیکن اگر آپ نارتھ امریکہ کی سائڈ پہ جائیں، اتنے گھنے درخت ہیں، جیسے آپ روڈز پہ جاتے ہیں تو دونوں طرف درختوں کی بالکل دیواریں بن جاتی ہیں، درخت میں درخت گھسا ہوا ہے، یعنی اوپر سے فرق نہیں پتا چلتا کہ یہ ایک درخت ہے۔ جیسے عموماً تو درختوں کی کیپ ہوتی ہے نا، نیچے پتلا اور اوپر کھلتا ہے، لیکن وہ اتنے درخت ہے کہ اوپر سیدھی اس طرح باڑ بن جاتی ہے۔ تو میں وہاں جا کے سوچتی ہوں کہ اتنے درخت ہیں اللہ تعالیٰ۔ اچھا درختوں کی بات کی تو مجھے کچھ اور بھی یاد آ گیا، الحمدللہ ہر طرف کے درختوں کی شیپ بھی فرق ہے، ہم یہاں جس طرح بھی دیکھتے ہیں۔ لیکن ریسنٹلی مجھے ملیشیا جانے کا اتفاق ہوا، جب جہاز لینڈ کرتا ہے تو کس طرح سے درخت ہیں، جیسے پھول کھلے ہوئے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس طرف پام کے ٹری بہت سارے ہیں، اور پام کا ٹری جو ہوتا ہے نا، جیسے یعنی سیدھا ہو کے نا، تو اوپر یوں جیسے پیالہ سا ہوتا ہے، پہلے بیچ میں یوں ڈنڈیاں ہوتی ہیں، پھر اس کے بیچ ہوتی ہیں، پھر اس کے بیچ، بالکل ذہن میں لیئرز لائیں۔ اب نیچے سے تو ہم یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن جب اوپر سے جہاز کو اب نیچے دیکھیں گے، میں نے تھوڑی تصویریں بھی بنائی، تو پورے نیچے ایسے لگتا ہے جیسے ٹرے گول گول، اور ان کے بیچ میں پیالے میں پیالہ، پیالے میں پیالہ رکھا ہوا ہے، بالکل اس سے ڈفرینٹ ہے جو ہم موسلوں میں اترتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے، کیونکہ یہاں کے درخت پتوں کی طرح کے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ہم سنگاپور میں گئے تو وہاں کے درخت، اب میں آپ کو ایکسپلین نہیں کر پا رہی، لیکن ان کے درخت کیسے ہیں کہ نیچے سے سیدھے اور اوپر جا کے نا یوں سی ایک دم سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی ٹیڑے میڑے نہیں ہیں، بلکہ یوں کر کے، پھر جیسے عجیب سی کیفیت، جیسے بچوں کی رائڈس ہوتی ہیں نا، کبھی کوئی ذہن میں آپ کے ہو کہ اس کی ڈنڈی ادھر سے نکلی ادھر، پھر ہر ڈنڈی کے اوپر ایک ایک ٹوکری پھولوں کی یا پتوں کی ہے نا۔ میں وہاں بھی درخت ہی دیکھ کے آئی، میں نے کہا اللہ تیری شان، کہنے کو درخت ہے لیکن ہر طرح کے درخت فرق ہیں۔ اچھا جب پاکستان میں گئی تو میں دیکھوں ہائی ان درختوں کے پتے گرے کیوں ہیں، وہ پتا چلا مٹی پڑی ہوئی ہے، وہاں وہ کھلا ہوا گرین کلر ہی نہیں دکھتا ہمیں، اللہ یہ کہ بارش ہو اور وہ سارا دھلے، پہلی مٹی جائے، میل اترے، پھر بےچارے نہاتے دھوتے ہیں۔ تو اللہ کی شان ہے، اب ان سارے درختوں کو سوچئے کہ یہ سارے درخت اگر قلم بن جائیں، پین بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے جسے سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ سمندر کی بات کرتے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے خطے ہیں جیسے سنگاپور جو ہے، یہ بالکل پانی کے اندر ہے۔ یقین کریں کہ جب جہاز ہمارا اتر رہا تھا تو مجھے ایسے لگا کہ پانی میں اتر رہا ہے، خوف بھی آتا ہے ایک دم، اور ایک دم آپ جیسے نیچے جہاز ہوتا ہے تو پانی ہے، اور بس سمجھے کہ جب جہاز رن وے پہ آنے والا ہوتا ہے اس سے چند ایک دو منٹ پہلے ہی خشکی دکھتی ہے، صاف لگ رہا ہوتا ہے یہ پانی میں اتر ہے، کیونکہ وہ ہے ہی پانی کے اندر۔ اب اتنا پانی، اتنے درخت، اور بیٹھ کے ان کا قلم دوات سے ذرا اللہ کی تعریفیں لکھ کے دیکھ لو، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہ ہوں گی۔ اللہ کے کلمات، یہ کلمات کیا، اس پہ بھی ایک بہت خوبصورت آرٹیکل میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا کہ سمجھ نہیں آتی تھی کلمات کیا، تعریفیں ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن اس کلمات کی تفسیر اتنی خوبصورت کسی نے کی ہوئی تھی کہ دل ہل کے رہ گیا کہ واقعی اللہ کے کلام، اللہ کے کلمات میں دنیا کی کیا کیا چیزیں ہیں، اسی میں انرجی ہے، اسی میں اٹامک چیزیں، سائنس اور دوسری چیزوں سے ریلیٹ کر کے اس کو دیکھا ہوتا جس وقت ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ کی قدر پہچاننی ہے۔ اللہ نے ہمیں کہاں سے اٹھا کے کہاں بٹھا دیا، کبھی سوچے تو صحیح کیا ہم اس قابل تھے، کبھی ہم نے سوچا تھا کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں گے، اللہ کی بات کو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، ہم دوسروں تک پہنچائیں گے، یہ اللہ کی شان ہے۔ دیکھیں کسی چھوٹی سے چھوٹی ریاست کے بادشاہ کی بھی اکڑ بہت ہوتی ہے، اس کا الچی بننا، اس کے پیغام کو ادھر سے ادھر لے جانا، اس کا ایمبیسیڈر بننا بڑی بات ہے، اور کہاں بندہ اتنی بڑی ذات کے ساتھ اپنے نام کو جوڑ لے۔ دعا کرے اللہ مرتے دم تک ہماری یہ نسبتیں نہ توڑے، ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہی رہیں، اور جو اس کا حق ہے وہ ادا کریں، جس لیول پہ، جس احسن درجے پہ اس نے ہمیں کائنات میں نعمتیں بنا کے دی، ہم بھی اتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کے راستوں کے کام کریں۔ اور ان اللہ عزیز حکیم، وہ غالب اور زبردست ہے، اسے تمہاری ضرورت کوئی نہیں ہے، وہ خود کر سکتا ہے، اس نے اتنی پیارے درخت بنا لیے تو کہ تمہیں نہیں بنا سکتا۔ آپ کبھی امیجن کریں نا کہ اللہ کے لیے مشکل ہے دنیا میں اپنے دین کو قائم کروانا، سچ بتائیں، کن کبھی کاف ہی بولے گا نا تو پوری دنیا میں اللہ کا دین غالب ہوگا، لیکن اللہ یہ فتنوں کے دور میں ہم جیسے کمزور لوگوں کو موقع دیتا ہے، جو کچھ تم بھی کر لو، یہ کام میں اپنا حصہ ڈالو۔ بعض دفعہ میں دیکھے ماں ایک بڑا بڑا کام کر لیتی ہیں، پھر اوپر کا تھوڑا بہت رہ جاتا ہے، کوئی سیلڈ بنانا، کچھ صفائی، تو کہتی ہے اچھا جو بڑا کام میں نے کر دیا، اب باقی بچوں تم جا کے بچیوں کر لو۔ اللہ نے تو ہمیں بہت تھوڑا کام کرنے کا موقع دیا، وہ سب کر سکتا ہے، لیکن ہم پھر بھی اس چیز کو اگر محسوس نہ کریں تو اس سے بھی زیادہ بھول پن کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہ کس طرح سے ہمارے دل میں اپنی روپ ڈالتے ہیں کہ ما خلقکم ولا باسکم الا کنفس واحدہ، دیکھو تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا، پھر دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا، تو اس کے لیے بس ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک نفس کو پیدا کرنا اور زندہ کرنا۔ حقیقت یہ کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ سوچیے آپ کے کتنے بچے ہیں، پہلے بچے پہ ماں ہو سکتا ہے ذرا انرجی فیل کرے، دوسرے پہ، تیسرے پہ، زیادہ بچے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں بہت مشکل ہوتا ہے بچے، بہت ماں کو ویکنیس ہے، ڈاکٹرز بھی منع بعض دفعہ کرتے ہیں اب اور بچے آپ پیدا نہ کریں، یہ تو ایک کمزور عورت ہے نا۔ اللہ نے کتنے کروڑوں لوگ بنائے، یہ جو نفس کی بات کی اور ابھی ہم یاد ہی کر رہے ہیں پیچھے کی چیزیں، تو میں نے لوگوں کے حال حلیوں میں، ان کے قد کاٹ میں، ان کے فیچرز میں اتنی چینج دیکھی، جتنا آپ ایشین سائڈ پہ جاتے ہیں بالکل لوگوں کے حلیے بدل جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قد کے مرد، یقین کریں کہ ہمارے جیسے اپنے پاکستانی کلچر میں، اور اب یہاں تو خوراک ہی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ، بچے ایک دم گرو کرتے ہیں، 10 سے 12 سال کا لڑکا جس قد کاٹ کا ہوتا ہے نا، اس قد کاٹ کے مرد ہیں وہاں پورے، یہ تھائیس لوگ ہیں، جیپنیز لوگ ہیں، اور چائنیز لوگ ہیں، کورین لوگ ہیں، یہ سب، اور چھوٹے چھوٹے قد کے۔ تو میں وہاں سوچوں ہمارے کتنا تانا دیتے ہیں مرد کا قد چھوٹا ہو کر، لوگ سوچتے ہیں چھوٹا ہے، ٹھگنا ہے، یہ ہے کچھ، تو میں کہ وہ سارے ادھر آ جائیں تو وہ خوبصورت ہو جائیں گے۔ میں تو اللہ کی دنیا میں گھوم کے یہ دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز برا نہیں، ہمیں موٹے لوگ اچھے نہیں لگتے، آپ افریقہ بھیج دیں، وہ وہاں کی مس ورلڈ بن جائے گی، ہمیں موٹا ناک اچھا نہیں لگتا، آپ جا کے نیگروس میں بھیج دیں، ان کے لیے موٹا ناک خوبصورتی ہے، ہمیں کالا رنگ اچھا نہیں لگتا، آپ کالوں کو ادھر بھیج دیجئے، وہ بلیک بیوٹی کے نام پہ دکھا دیں گے۔ یعنی میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں نا، جیسے اگر مثال ہے کہ اب ہمارے کلچر میں جو بات ہم کر رہے ہیں، اگر کسی مرد کا قد چھوٹا ہو تو وہ کڑے، میرے ہی کا چھوٹا کیوں ہے، میرے ہی کیوں ہے، مجھے ایسے کیوں کیا، مجھے اللہ نے چوڑا موٹا لمبا کیوں نہیں کیا؟ نہیں، ظلم نہیں، بس تم اس جگہ ہو، تم دوسری جگہ جا کے دیکھو گے تو تم ادھر اپنے آپ کو فٹ کرو گے۔ تو اتنے ان نفوس کو پیدا کیا، اتنے فیچرز، اتنی ڈائیاں بنائی اللہ نے، فیچر سے پتہ چل جاتا ہے۔ یہ تو آپ لوگ یہاں دیکھیں، اب ناروے میں ہم بیٹھے ہیں، یورپ گرد گرد ہے نا، آپ یقین کریں، آپ جرمنی جائیں، جرمنز بھی گورے ہی ہیں نا، برٹش میں جائیں، برٹش بھی گورے ہیں، امریکہ میں جائیں، لیکن کیا آپ کو ان کے فیچر سے پتہ چلتا ہے یہ کون ہے؟ ایک منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جرمن ہے۔ یہ بولنے کی بات نہیں، بولی تو بات کی بات ہے، ایکسنٹ تو فرق ہی ہے، صرف شکلے، قد کاٹ، چوڑے چکلے، جسم سے پتہ چلنے لگتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس طرح آپ عرب ملکوں میں رہنے والے مسلمز کو دیکھ لیجئے، شام کے عرب جو ہیں، عراق کے عرب جو ہیں، اسی طرح سے دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، ان کے فیچر سے پتہ چلتا ہے۔ نیپال کے لوگوں کو دیکھ لیں، ملیشین کو دیکھ لیں، انڈونیشین کو دیکھ لیں، اللہ کی شان ہے، کبھی سوچیں تو بندے کا دماغ ہل جاتا ہے کہ اللہ نے اتنے لوگوں کو پیدا کیا اور وہ سب کی سنتا اور سب کی جانتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں بھی روتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، سب ایک وقت مقرر تک چلے آ رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ لوگ پکار رہے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اس وجہ سے کہ اللہ ہی بزرگ و برتر ہے۔ کتنی چینجز ہم دیکھتے ہیں، بہت جلدی جلدی ہوتی ہوئی چینجز بھی دیکھتے ہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے اب کچھ اور غور و فکر۔ سورت کا تھیم شکر تھا، اور شکر پیدا کرنے کے محرکات ہیں یہ کہ کائنات پہ غور کرو، فکر کرو، دیکھو۔ ایک اور نعمت جس پہ غور و فکر کرایا جا رہا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کشتی سمندر میں اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے؟ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ جب سمندر میں ان لوگوں پر ایک موج سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہے تو یہ اللہ کو پکارتے ہیں اپنے دین کو بالکل اسی کے لیے خالص کر کے، پھر جب وہ بچا کر انہیں خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو ان میں سے کوئی تو بیچ کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اقتصاد مقتصد کی بات ہو رہی ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ہماری نشانیوں کا انکار نہیں کرتا، مگر ہر وہ شخص جو غدار اور ناشکرا ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مقتصد سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے دو معنی ہیں۔ اگر تو اس کو راست روی یعنی قصد سے بیچ کے رستے پہ لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ وقت گزرنے کے بعد بھی توحید پر ہی قائم رہتے ہیں، یعنی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے۔ اور اگر اس کا مطلب یہ لیا جائے اعتدال کے معنوں میں، تو مطلب یہ ہے کہ ایسے بعض لوگ اپنے شرک اور دہریت کے عقیدے میں اس شدت پر قائم نہیں رہتے، یا پھر ان کے اندر اخلاص پیدا نہیں ہوتا، وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا رویہ پھر واپسی میں ٹھیک ہو جاتا ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ پلٹ جاتے ہیں جہاں سے آئے تھے۔ بہرحال اللہ سے دعا کیجئے کہ خوشیوں اور غموں کی آزمائشوں سے ہم سب کو بچا کے رکھے۔ آخری آیتیں بہت پیاری ہیں جس میں پانچ وہ باتیں ہیں جس کو غیب کی کنجیاں کہا گیا سورۃ الانعام میں، اور کہا گیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ پہلے انسان کو اللہ سے ڈرنے کی دعوت دی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہو جاز عن والدہ شیئا۔ لوگو، بچو اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جبکہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا، فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ پس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکا دینے پائے۔ کون ہے ادھر دھوکے باز؟ تو شیطان کا ایک نام اور کیا ہو گیا؟ الغرور۔ جیسے اللہ کا نام الودود اور ال کے ساتھ شدت سے نا، تو اس طرح الغرور، دھوکے والا، دھوکا، یہ شیطان کا نام ہے۔ اس آیت پہ ایک ایسٹ ہے نفس کے دھوکے کے نام پہ۔ غور و فکر اور تدبر کے انداز میں ہم نے اس آیت کو کیا تھا، تو سننا چاہیں تو سنیں کہ کس طرح شیطان ہمیں ہمارے نفس کے دھوکوں میں ڈال کر ہماری جنت سے محروم کر دیتا ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔ اس کھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. پتہ ہم میں سے کسی کو کہ ہماری موت کہاں آنی ہے؟ کبھی سوچتے ہیں کہاں آئے گی؟ ضرور آتی ہے. سفر میں تو موت بہت زیادہ آتی ہے. جہاز میں تو بیٹھنے کے بعد یہی ہوتا ہے چلو زندگی رہی تو پھر اتریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عاجزی بھی دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. اگلی سورت سورت سجدہ ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کو پڑھے بغیر رات کو سوتے نہیں تھے. سورت کا نام بھی سجدہ ہے اور اس سورت کی آیت نمبر 15 میں سجدہ بھی آتا ہے, اسی سے اس کا نام آیا. یہ مکہ کے درمیانی دور کی ہے کیونکہ ظلم و ستم کی شدت نہیں ہے لیکن مخالفت شروع ہو چکی ہے. پوری سورت کا موضوع توحید, آخرت اور رسالت کے متعلق لوگوں کے شبہات کو دور کرنا ہے. ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چرچے کر رہے تھے, یہ کیسی باتیں کرتا ہے, ہم نے تو کبھی سنی نہیں, مرنے کے بعد کی باتیں, کبھی مٹی میں جھلنے ملنے کی باتیں, حساب کتاب کی. تو اس پروپیگنڈے کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بتایا گیا کہ دیکھو تم کیوں فکر کرتے ہو, اللہ کا یہ نبی جو باتیں تمہیں بتاتا ہے اپنے پاس سے نہیں بتاتا, اور یہ سب کچھ اس کے پہلے لوگوں نبیوں نے بھی بتا دیا. آئیے صورت کے ساتھ چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. اس کتاب کا نازل کرنا بلا شبہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے تاکہ تم آگاہ کرو ایک ایسی قوم کو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا, شاید کہ وہ ہدایت پا جائے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روپ دکھایا گیا وہ نذیر ہونے کا, نذر, انذار, ڈرانا, آگاہ کرنا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ذات جو رب العالمین ہے جس نے جسمانی رزق کا بھی انتظام کیا اور مانوی رزق کا بھی, اس نے روحانی رزق کا بھی انتظام کیا اور اس کے لیے اس نے انبیاء کرام کو بھیجا کیونکہ وہ الہادی ہے, تو لوگوں کی ہدایت کا وہ انتظام کرتا ہے نبیوں کے ذریعے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جن کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا, اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا ہے, پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا, زبردست اور رحیم ہے. جو چیز بھی اس نے بنائی خوب بنائی. اس نے انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی, پھر اس کی نسل ایک ایسے ست سے چلائی جو حقیر پانی کی طرح کا ہے, پھر اس کو نیک سکھ سے درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دیے. کیوں؟ ان سے دیکھو, کھاؤ, پیو, بندے پہنو, آرائش کرو. نہیں, قلیلم ما تشکرون, تم لوگ بہت ہی کم شکر گزار ہوتے ہو. انسان کی تخلیق کا تذکرہ کر کے اس کی بے بسی کا اظہار کیا. بنے کس چیز سے ہو ذرا اپنی اصل پہچانو, اپنی اوقات پہچانو. اس مٹی سے بننے والے انسان, ایک پانی کی بوند سے بنے ہوئے انسان کو جس چیز نے مکرم کیا, عزت دی, اس کو احسن تقویم پہ پہنچایا, وہ کیا ہے؟ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِ. تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اس مٹی کے بت کی اصل قدر اس روح کی وجہ سے ہے جو اس میں امانتن رکھوائی گئی ہے. جس طرح اس جسم کی حفاظت کرنی ہے اس طرح اس روح کی بھی حفاظت کرنی ہے, کیونکہ یہ جسم مٹی سے آیا تھا, موت کی صورت میں یہ کاسٹیوم, یہ لبادہ اتار کر مٹی میں پھینک دیا جائے گا اور روح کا موتی چن لیا جائے گا. اگر ہم نے اپنی روح پر کچوکے لگائے, اگر ہم نے اپنی روح کو بھوکا رکھا, پیاسا رکھا, اس کو نافرمانی کی باتوں سے چھلنی کرتے رہے, تو یہ روح کل ہماری شکایت لگائے گی وہاں جا کر. عقل مند وہ ہے جو اس روح کی حفاظت کرے. کس چیز سے اس روح کی حفاظت ہوتی ہے؟ 3 چیزوں سے, سما, بصر اور الافئدہ. آنکھوں سے کیا دیکھتے ہیں, کانوں سے کیا سنتے ہیں اور دل میں کیا خیالات آتے ہیں, اس پہ دار و مدار ہے اس روح کے صحت مند ہونے کا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری روحیں خوش رہیں، مطمئن رہیں، تو پھر ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی اپنی آنکھوں کانوں کی حفاظت کی. اور آپ دیکھیں یہ تین چیزیں اس وقت شیطان کے شکنجے میں. کان ہر وقت ان پہ کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں. آنکھوں کے سامنے اتنے اتنے منظر، اتنی فلمیں اور اتنی ویڈیوز ہیں کہ ہماری نظریں نہیں جھکتی. اور دل تو ہر وقت کیا کیا پکارتا ہے. بچپن سے ہی بچوں کے دلوں کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی جاتی ہیں کہ تم فلاں سے محبت کرتی اور وہ تمہارا بوائے فرینڈ اور تم اس کی اور اس کا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کی حفاظت کرو، لیکن بہت کم لوگ ہیں جن نعمتوں کا صحیح حق ادا کرتے ہیں. وقالوا اذا دللنا فی الارض انا لفی خلق جدید. اور یہ لوگ کہتے ہیں جب ہم مٹی میں رل مل چکے ہوں گے تو کیا ہم پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ اصل بات یہ کہ یہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. ان سے کہو، کیا کہو؟ ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. موت کا وہ فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، تم کو پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لے گا، پھر تم اپنے رب کی طرف پلٹا لائے جاؤ گے. ذرا اس وقت بھی اپنے کندھوں کو محسوس کریں. اللہ کہتے ہیں موت کا فرشتہ مقرر ہے، ہمیں نہیں دکھتا. اکیلے میں بیٹھے اور سوچیں اس وقت موت کا فرشتہ بھی مجھ پہ مقرر ہے، تاڑ رہے ہمیں، دیکھ رہے ہمیں کب کس وقت کیا انسان اپنی زندگی میں معاملہ کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا بندہ کبھی اپنے آپ کو پھر اللہ کی پکڑ سے پیچھے نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کسی وقت میری موت آ جائے گی. اور یہ موت کا چوکیدار جو اللہ نے زندگی کی حفاظت پہ لگا دیا، اس سے مفر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اینما کنتم، جہاں بھی جاؤ گے، یدرککم الموت، موت پکڑ لے گی. ولو کنت فی بروج مشیدہ، مضبوط چونا لگے ہوئے بڑے بڑے برجوں میں چلے جاؤ، موت آئے گی اور تمہیں لے کے چلی جائے گی. سوچیے تو صحیح، ایک لمحے کے لیے میری موت، میں مروں گی، کیا ہوگا میرے ساتھ، مرحلے کیا ہوں گے. جب جہاز میں بیٹھتے ہیں، اوپر جاتا ہے جہاز، ایسے ہی لگتا ہے کہ اللہ کی طرف آ رہے ہیں. اور دعا بھی جو کہ وہی ہوتی ہے کہ انا الی ربنا لمنقلبون. پھر جب جہاز بادلوں میں سے گزرتا ہے تو کچھ دکھتا نہیں ہے نا، اور تو اس وقت مجھے پھر روح کا سفر یاد آتا ہے. اور میں اس وقت آلموسٹ ہمیشہ جب بھی شعور ہوتا ہے اور روشنی اور ونڈو سیٹ مل جائے، دن کا وقت ہو، تو میں ایک دفعہ ضرور سوچتی ہوں کہ آج تو میں جسم اور روح کے ساتھ جا رہی ہوں اور میں یہ سب دیکھ رہی ہوں. باہر جا کے بتا بھی سکتی ہوں کہ یہ دیکھا ہے، لیکن ایک دن میں اسی طرح لے جائی جاؤں گی اور اس وقت میں واپس نہیں آؤں گی، اور وہ میری روح جا رہی ہوگی، میرا دھڑ نیچے پڑا ہوگا. اور پھر اس وقت جب آپ لوگوں کو ایسی گندی چیزیں دیکھتے اور سنتے دیکھیں جہاز میں، خوف آنے لگتا ہے. یقین کریں، میں اس وقت یہی دعا کر رہی ہوتی ہوں کہ اللہ ہمیں نہ پکڑنا جو دوسرے لوگ کرتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کیا تو ہمیں اس پہ پکڑتے ہیں جو ہم میں سے جاہل لوگ کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں؟ تو جہالت سے کریں کہ نادانی سے کریں؟ نماز کے لیے تو شاید کوئی اٹھے، لیکن ایسی گندی چیزیں لگاتے ہیں، حیرت کی بات ہے. آپ پورا ان کا سرچ اسکرول کر لیں، شاید ہی آپ کو تلاوت کی کوئی ملے. کبھی تو ہوتی نہیں، اور اگر اللہ کے حکم سے کوئی ایک ڈالا ہوا برکت کے لیے، ایک ہی سی ڈی چلتی رہتی ہے. آپ کبھی سن کے دیکھیے گا، 60 منٹ کی، 70 کی جو سی ڈی ہوتی ہے نا، وہی ریپیٹ ہوتی ہے. ایک قاری صاحب بولتے ہیں، اور میں نے اتفاق دیکھا کہ کئی مہینوں سالوں بعد دوبارہ اسی ایئر لائن پہ وہی چل رہی ہوتی ہے، جیسے وہ پروگرامنگ میں کر دی ہے، کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے. اور ایک ایسی ایئر لائن، مسلم ایئر لائن پہ میں نے سفر کیا، تو میں نے جہاز والوں سے پوچھا، اس سے تو میں نے کہا مجھے مل نہیں رہا، کہ سوری وی ڈونٹ ہیو. میرا دل کرے میں جہاز میں سے اتر جاؤں، اور وجہ یہ کہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے. ہیں ہم مسلمان، لیکن حال حلیے ہر چیز سے ہم بن کے کچھ اور دکھاتے ہیں. تو موت کو یاد رکھنا انسان کی اکڑ توڑتا ہے، اس کو اس دنیا میں اپنے آپ کو کھپانا جو ہے وہ آسان لگتا ہے اس وقت جب اس کے ذہن سے موت کا تصور چلا جاتا ہے. اب موت کے بعد کا ایک منظر، وَلَوْ تَرَائِزِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. کاش تم دیکھو وہ وقت جب یہ مجرم سر جھکائے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ کہہ رہے ہوں گے اے ہمارے رب، ہم نے خوب دیکھ لیا اور سن لیا، اب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں، ہمیں اب یقین آ گیا. جواب میں ارشاد ہوگا، اگر ہم چاہتے تو پہلے ہی ہر نفس کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری وہ بات پوری ہو گئی جو میں نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. بس اب مزہ چکھ اپنی اس حرکت کا، کہ تم نے اس دن کی ملاقات کو فراموش کر دیا، ہم نے بھی اب تمہیں فراموش کر دیا ہے، چکھو ہمیشگی کے عذاب کا مزہ اپنے کرتوتوں کی پاداش میں۔ کیسا مکالمہ ہے، اللہ ہم ایسے لوگوں میں نہ کرے کہ جن کو یہ باتیں سنائی جائیں گی۔ اب وہاں جا کے ایمان لانے کو دل تو چاہ رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، ہماری آیتوں پر تو بس وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں یہ آیات سنا کر جب نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ اللہ ہم ایسے لوگوں میں کر دے جن کا تکبر ٹوٹے، اور پھر اس کی علامتیں کیا ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، پھر جیسا کچھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ان کے اعمال کی جزا میں ان کے لیے چھپا رکھا گیا ہے، اس کی تو کسی متنفس کو کوئی خبر نہیں، بھلا کہیں یہ ہو سکتا ہے جو شخص مومن ہو اور وہ اس شخص کی طرح ہو جائے جو فاسق ہو؟ بتاؤ ہو سکتا ہے؟ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے تو جنتوں کی قیام گاہیں ہیں ضیافت کے طور پر ان کے اعمال کے بدلے میں، اور جنہوں نے فسق اختیار کیا ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی وہ اس سے نکلنا چاہیں گے اسی میں دھکیل دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، ان سے کہا جائے گا چکھو اب اسی آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ سوچئے دو مختلف کردار، ایک راتوں کو جاگنے والا، آنکھوں کی ٹھنڈک کو پانے والا جن کو دنیا کے سارے غم الگ ہو جائیں گے، دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ آپ ذرا سوچیں تو صحیح، وہ دن جب بندہ جنت میں پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی کی بڑی پیاری روایت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے، کون سے بندے؟ جو نیک ہیں، وہ کچھ فراہم کر رکھا ہے جسے نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی انسان اس کا تصور بھی کر سکتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، سمجھ نہ جاؤ تو پڑھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جنت دے دے اور یہ جہنم کے دھکے نہ کھلائے، ایسے لگ رہا ہے ٹھڈوں کے ساتھ ان کو جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ اور کیا صرف برے کام کرنے کے بدلے میں جہنم ہی ملتی ہے؟ نہیں، بلکہ وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب سے پہلے ہم اسی دنیا میں کسی نہ کسی چھوٹے عذاب کا مزہ ان کو چکھاتے ہیں۔ یہ کون سے؟ دنیا کی مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، دکھ، نقصان، ہر جانے اور اولادوں کا نافرمان ہونا اور شوہروں کا بے اعتنائی کرنا اور بیویوں کی نخرے، یہ سب کچھ اللہ دنیا میں دکھاتے ہیں۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ اپنے باغی پن سے واپس آ جائیں، شاید ان کو پتہ چل جائے کہ ہم کتنے کمزور ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں تکلیفیں آتی ہیں یہ ہمارے آخرت کے عذابوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، اور اللہ ہمیں دنیا میں بھی بچا کے رکھے۔ ہمارے اندر تو یہ بھی برداشت نہیں ہے کہ ہم یہ قبول کر سکے، اور عذاب اکبر کتنا بڑا ہوگا سوچئے۔ دون العذاب بالاکبر، جس کو اللہ عذاب اکبر کہہ دے پھر وہ کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا کا عذاب عذاب ادنا، قریب بھی ہے اور تھوڑا بھی ہے۔ اکبر کیا ہے؟ دور والا اور مشکل والا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ انصاف کرنا یاد رکھیے، اللہ کی ذات العدل ہے اور العادل ہے، کبھی کسی پہ زیادتی نہیں کرتی، اس لیے کہ انسان پہلے ہی دنیا میں اپنا معاملہ درست کر لے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے؟ ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔ اللہ میں منہ پھیرنے والوں میں سے نہ بنا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس سے پہلے ہم موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں، لہٰذا اس چیز کے ملنے پر تمہیں کوئی شک نہ ہونا چاہیے، اس کتاب کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے دن کے اندر ہم نے ایسے پیشوا یعنی لیڈرز پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے. نوٹ کیجئے, ہائی لائٹ کر لیں, بلکہ امتوں کا مستقبل ہے جب قومیں صبر کرتی ہیں, اللہ کے حکموں پہ چلتی ہیں تو پھر اچھے لیڈرز ملتے ہیں. ان ربک و یفصل بینہم, یقیناً تیرا رب ہی قیامت کے روز ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں بنی اسرائیل اختلاف کرتے تھے, اور کہ ان لوگوں کو ان تاریخی واقعات میں کوئی ہدایت نہ ملی, کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے رہنے کی جگہوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں. اس میں بڑی نشانیاں ہیں, کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ کیا ان لوگوں نے یہ منظر کبھی نہیں دیکھا کہ ہم ایک بیابو گیا زمین کی طرف پانی بہا لاتے ہیں اور پھر اسی زمین سے وہ فصل اگاتے ہیں, کون سی؟ جس سے ان کے جانوروں کو بھی چارہ ملتا ہے اور یہ خود بھی کھاتے ہیں, تو کیا انہیں کچھ سوچتا نہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو, بے اعتباری کی بات ہے, ان سے کہو فیصلے کے دن ایمان لانا ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نفع والا نہ ہوگا جنہوں نے کفر کیا, پھر ان کو کوئی مہلت نہ ملے گی. اچھا, ان کے حال پر چھوڑ دو اور انتظار کرو, اور یہ بھی منتظر ہے, فیصلے تو ہونے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا فیصلہ اچھا ہو, ہمارا انجام بخیر ہو, ہمارے ریزلٹس اچھے آئیں, اور اللہ ہم سب کو نافرمانیوں سے بچا کے فرما برداریوں میں لے آئے, اور جہنمیوں کی سب سے بچا کر جنتیوں میں لے آئے. اگر اس ہلکے سے ترجمے کو ذہن میں رکھ کے سورت سجدہ رات کو پڑھی جائے تو بتائیے کہ انسان گناہ کرتے ہوئے یا غلط کاموں کے اوپر سو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.